Father, ہماری بہن بیمار ہیں، سیدہ زینب بیگم، ان کی صحت کے لیے آپ حضرات قبل مجلس اور بعد مجلس دعا فرمائیں انشاءاللہ، اور ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت اور فرما کر سید منور حسین ابن سید انور حسین اور سید انور حسین ابن سید مصطفیٰ شاہ کی روحوں کے لیے سارے سوال اللہ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صلوات محمد وعلى آله. آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ گزر گئی ہو تیسری شب شروع ہو رہی ہے 1429 ہجری. تقریروں کا موضوع آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ہی کیوں. میں دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سیمینار کا مزاج اور ہوتا ہے، مجلس کا مزاج اور ہوتا ہے. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم نے تمام نوع انسانی کے لیے جو قانون حیات بنا دیا ہے، کیا ہم سے بہتر کوئی قانون بنانے والا ہے کہ یہ اس قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانونوں کو تلاش کر رہے ہیں یا خود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک تو لاجیکلی جس نے پیدا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ قانون بنائے. پھر ان کو ساری کائنات میں دیکھنا چاہیے، کائنات میں ایٹم سے لے کر سولر سسٹم تک اور گلیکسیز تک، جمادات و نباتات و حیوان، یہ سب ولنگلی یا ان ولنگلی ایک ہی قانون کو فالو کر رہے ہیں، ایک ہی قانون کی پیروی کر رہے ہیں جو ہم نے ان کے لیے بنا دیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے ممبر کے بارے میں، جتنے حضرات اس وقت کراچی میں، لاہور میں یا اور جگہوں پر مجلسیں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی مجلسوں کو قبول فرمائے. وہ سب مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے زیادہ ان کے پاس علم ہے، مجھ سے زیادہ وہ مخلص ہیں. میں کبھی کسی کی توہین نہیں کرتا، اس لیے کہ میں خود اپنی اوقات کو پہچانتا ہوں. لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اسکولز ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. کالجز ہمارے پاس نہیں ہیں, مدرسے بھی ہمارے پاس کوالٹی کے نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے. تو اب لے دے کر یہی اوپن یونیورسٹی ہے جو سامنے موجود ہے, جس میں بیویاں بھی ہیں سننے والی اور مرد بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. تو یہاں سے لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات ملنا چاہیے, اس لیے کہ اب زمانہ وہ آ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے سوسائٹی کے پریشر سے آدمی کسی آئیڈیالوجی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, نہ ہونا چاہیے, نہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایسے دین کو اسلام خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو سوسائٹی کے پریشر سے ہو اور آدمی کی سمجھ بنا ہے. تو اگر ممبروں سے خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو جو اس قوم کی کشتی کے کھیونہار ہیں, کیپٹن ہیں, اگر ان کیپٹنز کو معلوم نہ ہوا کہ آگے کون سے طوفان آنے والے ہیں اور اس کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے, تو پھر معاملہ بہت سنجیدہ ہو جائے گا. میرے نوجوان جانتے ہیں, ایک برٹش فلاسفر تھا بہت مشہور, برٹن رسل, کرسچن تھا, عیسائی تھا. چونکہ وہاں مذہب کے بارے میں سوسائٹی کا پریشر اتنا زیادہ نہیں ہے, نہ تھا. وہ ایک تھا کبھی زمانے میں, تو وہ دوسری حدوں میں تھا, اس کو میں کبھی ایک موقع پر کراس کروں گا. اس کو اپنے سوال کا جواب نہیں ملا, بہت عقل مند انسان تھا بھائی, معمولی آدمی تھوڑی تھا, بہت ذہین تھا, بہت تیز تھا, بہت انٹیلیجنٹ تھا, جینیس تھا اپنے وقت کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جینیس تھا مگر معصوم نہیں تھا, اس لیے اس سے غلطی ہو گئی. وہ اچھا خاصا عیسائی تھا, اس نے کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب نہیں ملا, کہ جب میں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا ہر چیز کے بارے میں کہ اس کا پیدا کرنے والا کون, میں تھوڑا سا الفاظ کو بدل رہا ہوں, وہی مجبوری ہے میری کے سیمینار نہیں کہ میں ٹیکنیکل ٹرمنالوجی میں گفتگو کروں, ایسی زبان میں گفتگو کرتا ہوں کہ ہر آدمی سمجھ لے, یہ میری مشکل ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے پوچھا درخت کا پیدا کرنے والا کون, انہوں نے کہا کہ اللہ, گاڈ, سمندروں کا گاڈ, ستاروں کا گاڈ, جانوروں کا گاڈ. میں نے کہا کیوں, اس نے کہا کہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے. تو میں نے کہا جب ہر شے کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے تو خود اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے بھائی, خود گاڈ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ چونکہ مجھے اس کا جواب نہیں مل سکا, اس لیے میں نے مذہب کو چھوڑ دیا. دیٹس اے ویری ڈینجرس سگنل. یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارے بچوں کو سوالات کے جوابات نہیں ملے جو ان کو مطمئن کریں, تو جو حشر رسل کا ہوا ہے وہ انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا کبھی اسی دوران میں, وہ ہمارے کسی بھی نوجوان کا خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. اس لیے ممبر سے ان سوالوں کا جواب ملنا چاہیے, اور اسی لیے ان تقریروں کا عنوان رکھا گیا ہے وائی اونلی اسلام, صرف اسلام ہی کیوں. اس وقت دنیا کی آبادی ہے لگ بھگ 6 ارب, بچوں 6 ارب آبادی ہے, اور تقریباً کم و بیش 16,000 ریلیجنز ہیں, 16,000 ریلیجنز. تو اب اگر کوئی آدمی 16,000 ریلیجنز کو اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھے اور ایک مذہب کے لیے چلو ایک سال بھی دے دیا, تو 16,000 سال تو ویسے ہی ہوں گے, تو کون اسٹڈی کر سکتا ہے؟ تو اس لیے مجھے ایک ایسے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ معاملہ آ کر پھنس جائے اسی میں, کہ اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین ایسا ہے ہی نہیں کہ جو یونیورسل ریلیجن بن سکے. میں ان سب پر تو میں سب کو جانتا بھی نہیں بھائی, میں تو اسلام کو جانتا ہوں. اسلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, جو کچھ مجھے معلوم ہے, جو کچھ میرے میں بتا دیا کہ میں اقرار جہالت پہلے کر لیتا ہوں. تو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ مطالبہ کرنا کہ ہمارے لیے کوئی قانون نہ ہو, ہمارے لیے کوئی لا نہ ہو, کوئی بات نہیں, مگر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ قانون کس کے لیے نہیں ہے. جہاں عقل آئی, جہاں انٹلیکٹ آیا, وہاں قانون چلا. اس پروسیس کو آپ روک نہیں سکتے. کون قانون بنائے وہ مسئلہ الگ ہے, اس کو میں ابھی ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. لیکن ادھر عقل چلی اور عقل کے ساتھ علم آیا اور علم کے ساتھ اختیار آیا, رائٹ آف چوائس آیا. ادھر رائٹ آف چوائس آیا, ادھر قانون چلا. تو قانون سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل فری ہوں, آپ کے لیے کوئی قانون نہ ہو, آپ کے لیے کوئی لا نہ ہو, آپ کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشن نہ ہو, تو اس کے لیے تین ہی چیزیں ہیں. یا تو جو شخص یہ چاہتا ہے وہ پاگل ہو جائے. پاگلوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا, بیچاروں کے لیے وہ مار بھی ڈالیں کسی کو تو پھانسی نہیں دی جائے گی ان کو. یا جانور ہو جائیں, جانوروں کے لیے بھی کوئی کسی طرح کا قانون نہیں ہوتا ہے. یا پھر گھٹنیوں چلتا بچہ ہو جائیں, بچوں کے لیے بھی قانون نہیں ہوتا ہے. قانون تو انسان کی فطرت میں شامل ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے کہ قانون انسان کی فطرت میں شامل ہے. اسی لیے وہ اسلام کہ جس کا حق ہے کہ اسے یونیورسل ریلیجن بنایا جائے, اور یہی اسلام یونیورسل ریلیجن الٹیمیٹلی بنے گا. اس کو اللہ نے کیا کہا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, دس از دا نیچرل ریلیجن. اگر تمہیں سمجھ میں کہیں سے کچھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہے, آسک یور نیچر, اپنی فطرت سے پوچھو. بس کہتے ہیں کہ فطرت فطرت سلیم ہو, باتیں اسے ایک بات دوسری بات نکلتی چلی جاتی ہے. میں اس کو بریک لگا لگا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس لیے کہ فطرت کبھی کبھی عادت سے دب جاتی ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں یہ مجلس نہ پڑھوں, بہت آسان نسخہ ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں مجلس نہ پڑھوں اور کوئی گڑبڑ بھی نہ ہو, بہت آسان نسخہ ہے, ایک سگریٹ جلا کے مجھے دے دیجئے کہ مولانا اس کا ایک کش لے لیجئے. اگر میں نے ایک کش اس سگریٹ کا لے لیا تو اتنی دیر تک کھانسوں گا کہ مجلس نہیں پڑھ سکوں گا. یہ فطرت ہے, سمجھ رہے نا. فطرت دھوئیں کو انہیل کرنے پر تیار نہیں ہے. فطرت دھوئیں کو ایکسپٹ کرنے پر تیار نہیں ہے. کھانسی آنا شروع ہو جائے گی, بہت مصیبت میں آ جاؤں گا. اگر ایک کش لے لوں گا تو مصیبت میں آ جاؤں گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا چین اسموکر, میں ایک کش لے لوں تو ایک لفظ نہیں بول سکتا, وہ جب تک دو چار کش نہ لے لیں ان کے منہ سے کوئی جملہ نکل نہیں سکتا. یہ کیا ہوا, عادت نے فطرت کو, یہ سب باتیں کیا ہیں. عادت تو عادت اور فطرت کا فرق آپ کو میں انشاءاللہ آگے بڑھ کے عرض کروں گا. تو انسان کی فطرت میں ہے قانون. آپ کراچی میں دیکھ لیجئے, لاہور میں دیکھ لیجئے, لکھنؤ میں دیکھ لیجئے, دہلی میں دیکھ لیجئے, ممبئی میں دیکھ لیجئے, ادھر آپ کی کوئی تنظیم بنی, چھوٹی سی, بالکل چھوٹی سی انجمن بنی, سیکرٹری چنا گیا, صدر چنا گیا, خزانچی چنا گیا, اور کہا دستور عمل, پہلے دستور عمل بنا لو. دستور العمل کے بغیر, حالانکہ وہ دستور عمل نہیں ہوتا, وہ دستور بے عملی ہوتا ہے, لیکن بہرحال جب تک دستور العمل نہ بن جائے یہ انسان کام نہیں کر سکتا بھائی, انسان کام نہیں کر سکتا. میں ہندوستانی کی بات کرتا ہوں جب تنقید کی منزل آتی ہے. ہندوستان سن 47 میں آزاد ہوا, 15 اگست کو. آپ لوگ سینئر ہیں ہندوستان سے, ایک دن آپ 14 اگست کو آزاد ہو گئے تھے, سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ کی آزادی میں 14 شامل ہیں. ہم لوگ 15 اگست کو 1947 میں آزاد ہوئے. سب سے پہلا کام کیا ہوا گورنمنٹ آزاد ہونے کے بعد؟ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی تشکیل ہوئی جو ملک کا دستور بنائے. یہ دستور 26 جنوری 1947 سے شروع ہوا کام, اور ہندوستان کے برینز, سب سے زیادہ جو ذہین افراد تھے, وہ بیٹھ گئے, جٹ گئے ملک کا دستور بنانے کے لیے. اور وہ دستور بنا جا کر 26 جنوری 1951 میں, دیکھ رہے ہیں آپ یہ دستور بننے میں اتنی کیوں دیر لگی؟ یہ دستور بننے میں دیر اس لیے لگی کہ دستور کا اسپیڈ ورک پہلے نہیں ہو سکا تھا. سمجھ لیجیے بات کو, ہندوستان کے دستور بننے میں 4 سال کا عرصہ لگ گیا, جبکہ بہترین دماغ ہندوستان کے جٹے ہوئے تھے کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے, چونکہ گائیڈ لائن سامنے نہیں تھیں, آئیڈیاز کلیئر نہیں تھے. ایران میں آزادی ملنے کے 4 مہینے کے اندر اندر کانسٹیٹیوشن بن گیا. کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ قرآن نے تو بنا بنایا کانسٹیٹیوشن رکھ دیا تھا, اس کو خالی ہنڈیا کو چولہے سے اتارنا تھا. سمجھ گیا؟ تو کانسٹیٹیوشن ہندوستان نے کہا کہ اب انگریز گئے تو انگریزوں کے ساتھ ان کا کانسٹیٹیوشن بھی گیا, اس لیے کہ وہ کانسٹیٹیوشن انگریزوں نے بنایا تھا, ہم ان کے غلام تھے, اسی کے لحاظ سے انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا. اب ہم آزاد ہیں, ہم اپنی بہتری کو, اپنے فائدوں کو, اپنے نفعے کو خود بہتر سمجھ سکتے ہیں, ہم اپنا قانون خود بنائیں گے. کتنے بڑے ملک کا جس کی آبادی 1 ارب ہے, دستور بن گیا. اس کے بعد پھر بین الاقوامی ادارہ بنا, یونائٹڈ نیشنز, UNO, تو اس کا بھی دستور بنا. دیکھ رہے ہیں نا آپ, تو ایک گھر سے لے کر یونائٹڈ نیشنز تک کام اس وقت تک شروع نہیں ہوتا جب تک دستور نہ بن جائے. تو قانون سازی اور دستور سازی تو انسان کی فطرت میں شامل ہے. اب یہ بات دوسری ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسان خائن ہیں, کرپٹ ہیں, ایکسپلائٹر ہیں, اس لیے یہ قانون اتنی ہوشیاری سے بناتے ہیں کہ ہمارا مفاد تو محفوظ رہے, دوسرے کے مفاد کی ایسی کی تیسی. UNO بنا ہے, اگر یہ 100% ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے تو اس میں ویٹو پاور کیوں آ گیا بھائی؟ آپ کون سے بڑے 30 مارخاں ہیں؟ جب سارے انسان برابر ہیں تو سارے ملک بھی برابر ہیں, پھر آپ کو ویٹو پاور کیوں مل گیا؟ اسی لیے آپ ہی کے ایک شاعر تھے, بہت خوش کلام تھے, سید محمد جعفری مزاحیہ کلام کہتے تھے, وہ شعر کہتے تھے. وہ پہلا مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, دوسرا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے فرمایا, بالکل سچی بات فرمائی. انگریزی میں کیا کہتے ہیں آپ؟ UNO تو کہتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں UNO ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اس میں USA کا یو ہے, باقی سب ہے نو ہی نو. بڑی سچی بات ہے. جب کسی پر حملہ کرنا ہوتا ہے, کسی کو لوٹنا ہوتا ہے, تو یونائٹڈ نیشنز سے مینڈیٹ لے لیا جاتا ہے, اور کسی پر خود حملہ کرنا ہو تو وہ چیختے رہیں یہ اپنا کام کر گزرتی ہے. تو انسان جو قانون بناتا ہے اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ کمزور پھنستے ہیں طاقت پر توڑ کر نکل جاتے ہیں. مگر جب اللہ قانون بناتا ہے تو اس کی نظر میں سب برابر ہیں. اس لیے اس کے قانون کو کوئی آدمی توڑ نہیں سکتا. اپنی جگہ پر کتنی ہی بڑی شخصیت ہو اس قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا. ایک بہت مشہور اور پاورفل ٹرائب کی ایک خاتون تھیں, اتفاق سے ان کا نام بھی فاطمہ تھا, فاطمہ مخزومیہ. پتہ نہیں ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی, پیسے والی تھیں, کھاتی پیتی تھی, خدا معلوم کیا ہوا کہ انہوں نے چوری کر لی. یہ بھی پڑھوں گا میں آپ کے سامنے, مجھے تو دونوں پہلو بتانا ہے, جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں اس کو بھی کلیئر کرنا ہے. تو یہ میں پڑھوں گا, لیکن فی الحال آپ سن لیجئے کہ رسول نے فرمایا کہ تو کلیئر کیس ہے چوری کا, اس پر تو حد شرعی جاری ہوگی, ہاتھ کاٹے جائیں گے, ہاتھ کاٹا جائے گا, انگلیاں کاٹی جائیں گی. لوگوں نے کہا سرکار بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے, پورے قبیلے کی توہین ہو جائے گی, وہ آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ فاطمہ مخزومیہ ہے. اب حضور نے فرمایا ہے اور سنی شیعہ دونوں کی حدیث موجود ہے, اس لیے مجبوراً میں اس کر رہا ہوں. فرماتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے, اگر فاطمہ بنت محمد بھی معاذ اللہ یہ غلطی کرتی تو نو بڈی ابف اللہ, کوئی بھی قانون کے اوپر نہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. اچھا اب میں آ رہا ہوں ہندوستان سے. ایک ہے ہندوستان کا دستور. ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, اسٹیٹس ہیں ہمارے یہاں, صوبے ہیں, یو پی ہے, مدھیہ پردیش ہے, مہاراشٹر ہے, گجرات ہے, بنگال ہے, بہار ہے, بہت اسٹیٹس ہیں. ہر اسٹیٹ کا اپنا قانون الگ ہے. ایک ہوتا ہے قانون, ایک ہوتا ہے دستور. دستور سب کے اوپر ہے, وہ پورے ملک کا ہے. اس کے نیچے نیچے جتنی بھی اسٹیٹس ہیں, صوبے ہیں, ان سب کا قانون الگ الگ بنا ہوا ہے جو آتا ہے اس دستور کے نیچے. تو کیا ہوتا ہے, دستور اوپر, کانسٹیٹیوشن اوپر, قانون اس کے نیچے. جب یہ سسٹم رہتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں آتی. اتنی سی بات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی. دین سب کے اوپر ہے, مسلک اس کے نیچے ہیں, مذہب اس کے نیچے ہیں. آپ دین کو اوپر رکھیے, مسلکوں کو نیچے رکھیے, کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوگی. پرابلم اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مسلکی اختلاف کی بنا پر آپ لوگوں کو دین کے باہر نکال دیتے ہیں. سن لیجئے, یہ تو میں ضرور پڑھوں گا. میں پاکستان کے مسلمانوں سے پوچھوں, سرکار یہ فرمائیے آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں, کہیں گے الحمدللہ 1 ارب سے زیادہ. ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. میں کہوں گا آپ کہہ رہے ہیں 1 ارب سے زیادہ, میں کہہ رہا ہوں ایک بھی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں 1 ارب سے زیادہ, مور دین 1 بلین, میں کہتا ہوں ناٹ اے سنگل پرسن, ایک بھی مسلمان نہیں. دیکھیے یہ اللہ کا میرے اوپر خاص فضل ہے, میں کیسے اس کا شکر ادا کروں کہ اسلام کے جتنے بڑے بڑے فرقے ہیں سب اپنا لٹریچر مجھے بھیجتے ہیں. سلفی حضرات ان کا جو میگزین نکلتا ہے ترجمان اہل حدیث, وہ بھی میرے پاس آتا ہے. جماعت اسلامی کے جو 2 میگزین نکلتے ہیں, زندگی نو اور مجلہ تحقیقات اسلامی, وہ بھی میرے پاس آتا ہے. دارالعلوم دیوبند, ترجمان دارالعلوم دیوبند, وہ بھی میرے پاس آتا ہے. ملاحظہ کر رہے ہیں, بریلوی حضرات کے میگزینس ہیں وہ بھی میرے پاس آتے ہیں. اس لیے مجھ سے زیادہ کوئی اس پرابلم کو نہیں جانتا. میں نے کہا آپ کے سامنے کہ کہتے ہیں مسلمان 1 ارب ہیں, ایک بھی نہیں. کیوں, یہ فرقہ شیعہ کا امتیاز ہے، خصوصیت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، صرف اور صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، نہ ہمارے کسی مرجع وقت نے کہا، نہ آیت اللہ سیستانی نے کہا، نہ آیت اللہ خمینی نے فرمایا، نہ آیت اللہ بوجردی نے کہا، نہ آیت اللہ محسن حکیم نے کہا. ہمارے یہاں کا ہماری یہ ٹینڈنسی ہے ہی نہیں کہ یہ تو پالیسی ہے مسٹر بش کی کہ یا ہمارے ساتھ یا ہمارے دشمن، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. باقی اور جتنے مسلکوں کو آپ دیکھ لیں، ہر اب کیا کہوں، شرم آتی مجھے بیان کرتے ہوئے کہ ہر فرقہ اپنے دوسرے فرقوں کو مسلمان ہی ماننے پر تیار نہیں ہے. کوئی کہتا ہے وہ مشرک ہیں، کوئی کہتا ہے وہ کافر ہیں. ہم نہ مشرک کہتے ہیں نہ کافر کہتے ہیں. دیکھیے ہمارا جو مسئلہ ہے صاف بالکل واضح ہم اس کر رہے ہیں کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے ہم اس کو نہ مشرک کہہ سکتے ہیں نہ کافر کہہ سکتے ہیں. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو مشرک کیسے کہیں، اور جب محمد رسول اللہ کہہ دیا تو کافر کیسے کہیں؟ تو کافر اور مشرک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں ایک کالا ہمارے یہاں بھی کھلا ہوا ہے کہ ہم ان میں سے جن لوگوں کے سینوں کے اندر ایمان نہیں ہے ان کو منافق ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے جا کر منافق نہ قالو ارشد ہو ان کل رسول اللہ و اللہ یعلم ہو ان کل رسول و اللہ یشہد ہو ان المنافقین لکاذبون. وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کہتا ہے یہ سچ کہہ رہے ہیں، بات ان کی سچ ہے لیکن چونکہ دل سے نہیں کہہ رہے اس لیے یہ منافق ہیں. تو ہمارے یہاں کلمہ گویوں کے لیے منافق کا کالم تو ہے لیکن مشرک اور کافر کا کالم نہیں ہے. باقی ساری مسلکوں میں دیوبندیوں کو دیکھیے، پھر بریلوی حضرات کو دیکھیے، پھر اہل حدیث کو دیکھیے، پھر مقلدین کو دیکھیے، پھر جو غیر مقلد ہیں ان کو دیکھیے، سب دوسروں کو گمراہ، جہنمی، مشرک اور کافر بناتے چلے جا رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مجھے معبود کے سہارے اس بات پر اطمینان ہے، کیونکہ اسلام دین حق ہے، کہ جب میں اسلام کے خصوصیات اور اس کے خاصیات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ کو ظاہر ہے کہ سب سی ڈی پی ڈی سب تیار ہو جاتی ہیں، کسی کو بھی سنا دیجیے گا. میں اگریسو انداز میں تو کبھی تقریر کرتا ہی نہیں، میں کبھی ہم نیور اگریسو، میں کبھی ایگریسو نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایگریسو ہونے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. ایگریسو ہونے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. پیار سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، لاجک کو پکڑو، منطق کو پکڑو، ان کے دل و دماغ کو اپیل کرو تاکہ وہ سمجھ بوجھ کر اسلام کے دائرے کے اندر آئیں. تو میں تو اتنی ہمت رکھتا ہوں، اللہ اسے کبھی آپ غرور یا تکبر کا جملہ نہ سماعت فرمائے، چونکہ میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے، کہ اگر میں لبرل مائنڈڈ لوگوں کے سامنے اسلام کو رکھوں تو وہ اسلام کو قبول کرنے پر تیار ہو جائیں گے، ولنگلی، خوشی خوشی. یہ میری ذمہ داری ہے، آپ اچھا سن لیجیے گا. مگر ہوں گے نہیں مسلمان، کیوں نہیں ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے مسلمان؟ ان کی سمجھ میں آ جائے گا مگر مسلمان نہیں ہوں گے. اس وقت تو موسم بہت اچھا ہے، ٹھنڈک جاڑا پڑ رہا ہے، اچھی خاصی ٹھنڈک ہے. لکھنؤ میں تو بہت زیادہ ٹھنڈک ہے، آپ لوگ اسی کو سردی کہہ رہے ہیں، کل ہوگا بہرحال. دیکھا آپ نے معیار کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے. لکھنؤ میں ٹیمپریچر سا چل رہا ہے 1°C چل رہا ہے لکھنؤ میں، آپ کے یہاں چل رہا ہے 14-15. آپ کے یہاں بہت تیز سردی ہو رہی ہے، مجھے سردی نہیں لگ رہی، اس لیے کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو سب کچھ سمجھا دینے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوگا کوئی. ابھی سردی ہے, سردی کے بعد گرمی آئے گی, تیز گرمی ہو. ایک آدمی پیاس سے بلبلاتا ہوا دوڑتا میرے پاس آیا کہ مولانا مولانا مجھے کچھ پلا دیجئے, مولانا مجھے کچھ پلا دیجئے, مولانا مجھے کچھ پلا دیجئے. اور اس کو یہ معلوم ہے کہ شریف آدمی ہے, تھوک کر نہیں پلائیں گے. یہ بھی مصیبت ہے بھائی, یہ بھی مصیبت ہے. کیسے کیسے خطرناک لوگ ہیں آپ دیکھیے. اب میں نے اس کے لیے شربت الروضہ کا اتنا بڑا گلاس, جو میرے گھر میں سب سے بڑا گلاس تھا, وہ میں نے تیار کیا, اس آدمی کے پاس لے کر آیا, بسم اللہ یہ پیجیے شربت الروضہ, ابھی آپ کی پیاس بجھ جائے گی. آپ میرے پاس کھڑے ہوئے تھے, آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے ایک مکھی پکڑ کے اس کے اندر ڈال دی, وہ پیے گا؟ اب نہیں پیے گا وہ. کیوں؟ اس لیے کہ شربت الروضہ تو اس کی پیاس بجھانے کے لیے کافی, وہ تو چاہتا ہے پیے, لیکن پیے کیسے, اس کے اندر تو مکھی پڑی ہوئی ہے. تو اسلام کے شربت کے اندر مسلمانوں کی مکھیاں پڑی ہوئی ہیں. یہ مسلمان نہیں ہیں, مجھے آپ معاف کریں گے, مکھیاں ہیں جو اسلام کے شربت میں ملی ہوئی ہیں, بھنبھنا رہی ہیں, جو اسلام کے لاجک کو, اسلام کے فلسفی کو, اسلام کے تعلیمات کو دیکھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے, وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا. برنارڈ شاہ نے کیا کہا تھا, یہ بات تو کہی تھی, اسلام از دا بیسٹ آف دا ریلیجنز, اسلام سے بہتر دنیا میں کوئی دین نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے, اس نے کہا مسلمان اس لیے نہیں ہوتا کہ بٹ مسلم آر دا ورسٹ آف دا نیشنز. اسلام تو بہترین ہے, مسلمان بدترین ہیں. اے میرے مسلمان بھائیوں, یہ اسلام کا راستہ روکے ہوئے کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ اسلام کے دروازوں کو دوسروں کو وہ بند کیے ہوئے کون کھڑا ہوا ہے؟ اور کریں آپ, ہم اور آپ ہیں جو یہ طے کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ اسلام نے کہا ہے ہم اس کے خلاف کریں گے. کیا کروں میں؟ تو چاہتا ہوں کہ میں چلا جاؤں وہاں قاعدے والوں کے پاس, ان سے کہوں بھائی مجھے گولی آپ مار دیجیے, لیکن بعد میں ماری گا, پہلے میری بات تو سن لیجیے. اسلام میں تشدد نہیں ہے, جو آپ جانے بے خطا لوگوں کی لے رہے ہیں, اسلام میں یہ الاؤ نہیں ہے. یہ آپ کا جذبہ ہے کہ آپ اسلام کے لیے جان لینے اور جان دینے پر تیار ہیں, میں جذبے کی قدر کرتا ہوں, بٹ یو آر مس گائیڈیڈ. آپ کو ملاؤں نے گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے, غلط راستے پر ڈال دیا ہے. کوئی بھی مذہب طاقت کے زور پر نہیں پھیلتا, نہ پھیلتا ہے نہ پھیل سکے گا. صلح حدیبیہ سے پہلے رسول کو جنگوں میں الجھایا گیا, مجبور کر دیا گیا رسول کو جنگوں کے لیے. بدر کی جنگ ہوئی, احد کی جنگ ہوئی, خیبر کی جنگ ہوئی, خندق کی جنگ ہوئی, ساری جنگیں ہوتی رہیں. مطلب کیا آپ نے؟ چونکہ جنگیں ہوتی رہیں اس لیے 19 برس میں کتنے مسلمان ہوئے, میری بات افغانستان تک پہنچا دیں. کہتے کہ ان کا ایک مخلص مگر صاحب عقل تم سے یہ بات کہہ رہا ہے, رسول کی سیرت پڑھو, کتنے لوگ مسلمان ہوئے جب جنگوں میں رسول الجھے رہے, ٹینشن رہا بیچ میں, بیریئر رہا بیچ میں, تو 19 برس میں رسول کی محنتوں کا ثمر کیا ملا؟ صرف چند 100 مسلمان. اور جب حدیبیہ میں رسول نے صلح کر لی دب کر, ہر شرط مشرکوں کی مان کر, ہر شرط کافروں کی مان کر جب صلح کر لی اور ٹینشن ختم ہوا, اور وہ لوگ جن کو برین واش کیا گیا تھا انہوں نے قرآن کو پڑھا, انہوں نے قرآن کو دیکھا, انہوں نے سچے مسلمانوں کے کرداروں کو دیکھا, انہوں نے رسول کی سیرت کو دیکھا, تو کوئی جنگ نہ ہوئی اور اسلام جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلتا چلا گیا. آپ طاقت کے ذریعے سے امریکہ کو نہیں ہرا سکتے, لیکن میں رسول کے بعد مولا علی کا ماننے والا, ہمارے سامنے رسول کے بعد مولا علی کا اسوہ حسنہ موجود ہے. حضرت یمن میں دین کی تبلیغ کے لیے ایک جنرل کو رسول نے بھیجا پہلے, جن کا نام تھا خالد ابن ولید. جاؤ, یہ تشریف لے گئے. جو انہوں نے وہاں پہ اسٹریٹجی اپنائی, اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے. ایک بھی مسلمان نہ بن سکا, اس لیے کہ ان کی تلوار مشہور تھی, علم مشہور نہیں تھا. جب یہ وہاں سے واپس آ گئے بغیر کسی کامیابی کے, رسول نے علی سے کہا کہ جاؤ, اب تم جاؤ یمن. اور مولا علی جب اپنا علم و کردار لے کر گئے تو برسوں نہیں لگے, مہینوں نہیں لگے, صرف چند دن یمنیوں کے بیچ میں رہے. انہوں نے علم دیکھا, علی کا کردار دیکھا علی کا, اور گروہ در گروہ مسلمان ہوتے چلے گئے. نہیں سنیے, جب یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے, یمن کے عوام مسلمان ہو گئے, تو حکومت تو خود بخود مسلمانوں کی ہو ہی جائے گی. اس لیے اگر آپ کسی بھی ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے لوگوں پر قبضہ کر لیجیے. جب لوگوں کے دلوں کو آپ بدل دیں گے تو ملک پر تو قبضہ خود بخود ہو ہی جائے گا, اور لوگوں کے دلوں پر قبضہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس علم ہو, آپ جاہل مشہور نہ ہوں, اور آپ کے پاس کردار ہو, آپ حیوان مشہور نہ ہوں. صلوات پر محمد و آل. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ. تو ہماری سب سے بڑی پرابلم جس کی وجہ سے اسلام آگے نہیں بڑھ رہا ہے, تشدد, بے خطر لوگوں کی جان لینا. یہ بیچارے ہمارے یہاں گجرات میں کیا ہو رہا ہے میں بتا دوں آپ کو. گجرات میں کیا ہوا, کیوں اتنی زبردست مسلمانوں کی کلنگ ہوئی, ایک مصرع میں پڑھوں گا, دوسرا مصرع آپ خود پڑھ لیجئے گا. بڑے پلان طریقے سے کام ہوا. ہمارے یہاں بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, پانچ چھ سال سے لے کے دس بارہ پندرہ سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں, ان کو پڑھانے کے لیے جو ہمارے یہاں فیسسٹ پارٹی, آر ایس ایس پارٹی, اس نے بڑا کام کیا ہے بھائی. ہزاروں اسکول قائم کر دیے, ہزاروں اسکول. ان ہزاروں اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ مسلمان جانور, مسلمان ملک دشمن, مسلمان انسانیت دشمن. اب بچہ جو ٹیچر سنے گا وہی اس کا ایمان بن جائے گا. یہی بچے جو پانچ پانچ چھ چھ سال کی عمر سے داخل ہوئے تھے, جب پہلا ابھی دو تین سال پہلے جو فساد ہوا ہے گجرات میں زبردست, جس میں گودھرا کا حادثہ, جس کے بعد وہ فساد ہوا جس میں ہزاروں بے خطا مسلمان مارے گئے, مارنے والوں میں کون لوگ تھے؟ یہی سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے بچے تھے کہ جن کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ مسلمان ملک کا دشمن ہے, مسلمان انسانیت کا دشمن ہے, مسلمان خوخار ہیں, مسلمان بدماش ہیں, مسلمان ایسے ہیں, مسلمان ویسے ہیں. ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے مسلمانوں کو کاٹ کر ڈال دیا. جو آر ایس ایس کی حکمت عملی ہے شیشو مندر میں, وہی یہاں حکمت عملی ہے کچھ مدرسوں میں, جہاں بچوں کے ذہنوں کو ایک مخصوص فرقے کے خلاف مسموم کیا جا رہا ہے, زہر آلود کیا جا رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلام نہیں. اس کے بعد میں ان کو بہت ہی ہمدردانہ بتانا چاہتا ہوں. میری والدہ کا تعلق عراق سے تھا, تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے. آپ نے آپ جاتے ہیں خالی کاظمین کی زیارت کی, آپ نے درفشف کی زیارت کی, سامرہ کی زیارت کی, کربلا کی زیارت کی, اور واپس آ گئے. میں نے بہت گھوما ہے عراق, میں گاؤں گاؤں قریہ قریہ گیا ہوں. عراق میں کبھی شیعہ سنی فساد ہوا تھا؟ سینکڑوں برس سے شیعہ سنی ساتھ ساتھ رہ رہے تھے. نہ کوئی جانتا تھا شیعہ کون ہے، نہ کوئی جانتا تھا سنی کون ہے. آپ حضرات میں سے بہت سے زبار یہاں کے پڑھوں گے. آپ اس سے فرمائیں کہ آپ جب سامرہ تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پر خدام کون تھے؟ ایک خادم کے علاوہ جتنے خدام تھے زیارت پڑھانے والے وہ سب سنی. وہ آپ کو زیارتیں پڑھوا رہے ہیں. یہ وہاں کا ماحول تھا. جب سے ایک شیطان آیا، اس شیطان نے لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جان لی اور شیعہ سنی پرابلم پیدا کر دی. میں نے سوچا تھا میں لیتا ہوں گا، لیکن چلتے وقت میں بھول گیا. مجھے اس کی اطلاع نہیں تھی. میرے پاس وہی ہمارے جماعت اسلامیہ کا رول بہت اچھا ہے. ہندوستان میں جماعت اسلامی ہے وہ بالکل شیعہ سنی کو لڑانا نہیں چاہتی، وہ بالکل دونوں کو ملانا چاہتے ہیں، بالکل سنسیئرلی ملانا چاہتے ہیں. تو جماعت اسلامی کا میگزین میرے پاس رکھا ہوا ہے مارچ سن 7 ہجری کا، اس میں اعلان اعلامیہ مکہ مکرمہ یہ ہیڈنگ ہے. اس کے تحت پورا بیان دیا ہوا ہے جو مکہ میں مجھے بھائی اس کا اس آپ کو اطلاع ہو سکتا ہے، مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے اس کی. مجھے تو اطلاع اس میگزین سے ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں شیعہ لیڈرز عراق کے اور سنی لیڈرز عراق کے مذہبی ان کا اجتماع ہوا، اور اجتماع ہونے کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کو آپ پڑھیں اور دیکھیں. اس میں شیعہ اور سنی دونوں مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہم دونوں کا مشترک دشمن کوئی اور ہے، اور ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کو عراق سے نکالیں، اس کو عراق کی سرزمین سے ہٹائیں. اور کیا؟ تو یہ فرقہ پرستی، یہ جہالت، یہ تنگ نظری، یہ خرافات مول ہجنا. آپ بتائیے، میں تو آپ کے سامنے اسلام پر تقریر کروں گا انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیں گے، لیکن ہم اسلام کو لے کر کیا جائیں کسی کے سامنے؟ اس لیے کہ ہم جائیں گے تو مسلمان، اگر ہم 70 مسلمان لے کر جائیں گے تو ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا ہوا جائے گا. تو کہیں گے پہلے آپس میں طے کر لیجیے کہ مسلمان کون ہے، پھر ہم کو مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے گا. بس برادران جی، تو میرے اصلنے مقصد یہ ہے کہ جب تک کہ ممبر سے مسائل کے جوابات لوگوں کو صحیح طریقے پر نہیں ملیں گے، بہت سے سوالات لوگ نہیں کر پاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا کہہ دیا جائے. میں نے اس کی آپ کے سامنے کہ اسلام 100% آزادی کا مذہب ہے، اسلام میں سپریشن نہیں ہے. اس لیے کہ جس کو اپنی لاجک پر اعتبار نہیں ہوتا ہے وہ سپریشن کا راستہ اختیار کرتا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے قصہ سنایا تھا، دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے اس کیا وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ایک سنی عالم دین تھے، ان کا مناظرہ ہو رہا تھا ایک کرسچن سے، اور اسی زمانے میں دیوبند سے فتویٰ چھپ کر آیا تھا کہ یہ کافر ہیں. جو مسلمان مناظرہ کرنے والے تھے ان کے لیے فتویٰ چھپ کر آیا تھا کہ یہ کافر، وہ شیعہ نہیں تھے، سنی تھے وہ بھی، مگر ان کے لیے مولانا حمید الزماں، ان کے لیے یہ چھپ کر فتویٰ آیا تھا کہ یہ کافر ہیں. وہ بڑا تیز تھا جو عیسائی پریچر تھا ادھر کا. اس نے کہا کہ میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن خود مسلمان آپ کو مسلمان ماننے پر تیار نہیں ہے، تو آپ مسلمانوں کی نمائندگی ہی نہیں کرتے، میں آپ سے کیا مناظرہ کروں. وہ بھی بہت تیز تھے. ان کا کوئی آدمی اگر مسلمان نہ ہو تو مسلمان ہونے کے لیے نہیں لگتی نہ فٹ کری، جو مسلمان نہیں ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے کہہ دے ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہوا جاتا ہے. میں کافر تھا، میں کہہ رہا ہوں ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ محمد رسول اللہ، قصہ ختم ہو گیا، مسلمان ہو گیا. آپ کے لیے بھی اس میں راستہ موجود ہے. کوئی خدا نخواستہ آپ کو کافر کہے تو آپ کے ٹھیک ہے، لڑنے کی کوئی بات نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں تو مسلمان، اگر ایک کافر مسلمان ہونا چاہیے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ وہ کہیں یہی کہیں کہ ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ محمد رسول، آپ کہیے ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ محمد رسول. نہیں لگے گی نہ پھٹکڑی، نہ لڑائی ہوگا اور نہ جھگڑا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ علاقوں کو چھوڑ کر جہاں تھوڑی بھی بیداری ہے وہاں اب شیعہ سنی اتحاد کی لہر آ گئی ہے، اور وہ لہر اس ملک تک بھی پہنچے گی. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جو آپ کو معلوم نہ ہو. میری یاد میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، میری یاد میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے ایران کے صدر مملکت کو حج میں آنے کی دعوت دی، سرکاری طور پر ان کو سرکاری مہمان بنایا. یہ بڑی خوش آئین بات ہے. مجھے پتا نہیں کہ آپ نے یہاں پر ٹی وی میں تصویر دیکھی تھی، تصویر نہیں دیکھی تھی، بلکہ ہمارے یہاں تصویر آئی تھی کہ شاہ عبداللہ احمدی نژاد کے ہاتھ میں ہاتھ مضبوط یوں تھامے ہوئے، پکڑے ہوئے، اور محبت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. میں یہاں کے اسی مسلک کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو شاہ عبداللہ کا مسلک ہے، یعنی مسلک دیوبندی، یا اس کا دوسرا بھی نام لیا جاتا ہے مگر وہ نام لوگ اس پر برا مانتے ہیں، وہ نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے میں دیوبندی کہہ رہا ہوں. بہرحال جو سلفی کہہ لیجیے، جو بھی مسلک کہہ لیجیے اس کو، اس مسلک کے ماننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شاہ عبداللہ احمدی نژاد کو مسلمان اب اگر شاہ عبداللہ نے ان کو مسلمان سمجھ کے حج کے لیے بلایا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور مضبوطی سے ہاتھ پکڑے رہے اور ادھر سے ادھر لیے لیے ان کو گھومتے رہے اور دکھاتے رہے، بھائی تو ہمارے ہرڈے احمدی نژاد، آپ کے ہرڈے شاہ عبداللہ، جب ان دونوں نے وہاں ہاتھ میں ہاتھ دے لیے تو ہم دونوں بھی یہاں ہاتھ میں ہاتھ دے لیں. ایک مرتبہ صلوات بھی یہاں پر میں ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ. کیا کروں، میری آواز وہاں تک نہیں جا سکتی ہے، کیسے میں اپنی آواز وہاں تک پہنچاؤں؟ سمجھیے سمجھیے، بڑی سازشیں ہیں. سموئل پی ہنٹنگٹن کی چھوڑی کام کر رہی ہے دا کلیش آف سویلائزیشن، جس میں اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسلامی تہذیب کو کھانے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہو. اسی تھیوری پر عمل ہو رہا ہے، اسی تھیوری پر عمل. اور مسلمان، آپ مجھے معاف کریں گے، جس کے پاس مولانا نے شرط مانگی، جس کے پاس علم نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، جس کے پاس علم آ گیا اس کے پاس سب کچھ آ گیا. چونکہ مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے، لہذا ذہانت کی کمی ہے. وہ عراق کا جو ڈکٹیٹر تھا، لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ صدام نے خود سنیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اس کو اسلام کا مجاہد بنا دیا، اس کو اسلام کا شیر بنا دیا. کرد جن کی جو 120,000 کی تعداد میں زہریلی گیسوں سے مارے گئے ہیں، وہ سب کے سب سنی تھے. میں جب عراق گیا ہوں اب سے 4-5 سال پہلے، تو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، سننی بھائی سن لیں. بغداد شریف کے 6 بہت ہی مقتدر علماء اہل سنت، بہت بلند علماء سنت، چوٹی کے علماء اہل سنت، وہ گئے اس سے ملنے کے لیے فریاد لے کر. سڑک چوڑی کی جا رہی تھی، اس میں ایک بہت مقدس مسجد آ رہی تھی، بہت تاریخی. وہ یہ فریاد لے کر گئے کہ اس مسجد کو نہ گرائیے. 6 آدمی تھے، بغداد کے 6 چوٹی کے علماء اس درخواست کو لے کر ان کے پاس گئے. بھائی کیا اس میں غلط بات تھی کہ اس مسجد کو نہ گرائیے، تھوڑا سا ڈائیورژن کر دیجئے، سڑک کو دوسری طرف سے نکال لیجئے، اس مسجد کو آپ کیوں شہید کر رہے ہیں؟ وہ بڑی دیر تک بات سنتا رہا. اس کے بعد اس نے کہا کہ مزید میری بات چیت آپ سے پہلو والے کمرے میں ہوگی. جب پہلو والے کمرے میں گئے، آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی، تو وہاں 6 باربر پہلے سے موجود تھے، شیخ حجام پہلے سے موجود تھے، ان باربرس نے، ان حجاموں نے ان علماء کی داڑھی مونچھیں صاف کر کے کلا صوفا تعلمون وہاں سن سے کہا خدا حافظ فی امان اللہ. مسجد تو گری رہی تھی، مسجد گرنے سے پہلے پہلے ان کی داڑھیاں سفید گر گئی، قصہ ختم ہو گیا. جس پارٹی کا ماننے والا تھا وہ، آپ سمجھ لیں میری بات کو، باس پارٹی، آپ کو کہیں نہ کہیں لائبریری میں اس باس پارٹی کا کانسٹیٹیوشن مل جائے گا. اس کانسٹیٹیوشن کی پہلی دفعہ کو پڑھ لیجئے، پہلی دفعہ پہلا فرسٹ آئٹم اس میں یہ ہے باس پارٹی میں، آپ منگا کے پڑھ لیجئے. میں آپ کو قسم دیتا ہوں، تمہیں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہو وہ باس پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا. آپ ایسے آدمی کو شہید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ جذباتی ہیں، کسی کو کوئی ٹائٹل دینے سے پہلے آپ تحقیق نہیں کر. کیا میں آپ کے سامنے محض آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یہ جملہ اس کا دوہرا سکتا ہوں جو اس نے ایک پبلک میٹنگ میں کہا تھا؟ پبلک میٹنگ میں کہا تھا جملہ اس نے باس پارٹی کا ذکر کرتے ہوئے کہ لو مد اللہ ہو یدہو لل باس لقتا تو ہو. اس کا کیا ترجمہ ہے پتا ہوں آپ کو، مسلمانوں سنو، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تو اور اگر اللہ بھی باس پارٹی کی طرف ہاتھ آگے بڑھائے گا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ آدمی مسلمان ہے، یہ آدمی مسلمان ہے. آپ اسے تو آپ ناواقفیت، میں آپ کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ کسی کو ٹائٹل دینے سے پہلے تھوڑا سا ذرا سا چیک کر لیا. آپ اسے شیر کہتے ہیں، میں بھی شیر کہنے میں مجھے کوئی ضرور نہیں، شیر ضرور تھا وہ، اس لیے کہ شیر کے پاس قوت ضرور ہوتی مگر عقل نہیں ہوتی. شیر کا شکار ہوتا تھا نواب، ہمارے یہاں جیسے بڑے بڑے آپ کے یہاں بھی وڈیرے وہ کرتے ہوں گے، ہمارے نوابین کرتے ہیں شیر کا شکار. کیسے شکار کرتے تھے؟ ایک بیچاری مظلوم گائے کو لے کر جاتے تھے جنگل میں، جا کر اسے باندھ دیتے تھے جدھر سے شیر کا گزر ہوا کرتا تھا. اب وہ شیر بہادر ادھر سے ٹہلتے ہوئے آتے تھے، ان نے کبھی یہ غور نہیں فرمایا ان شیر بہادر نے کہ بھائی یہ گائے جو ہمیشہ مجھ سے وہ دیکھ کر بھاگ جایا کرتی تھی آج کیوں نہیں بھاگ رہی ہے؟ اگر عقل ہوتی تو غور کرتا ہوں کہ بھائی جو مجھے دیکھ کر بھاگ جاتی تھی آج کیوں نہیں بھاگ پا رہی ہے، کیوں کھڑی ہوئی ہے مجھے دیکھنے کے باوجود بھی؟ عقل نہیں تھی، حملہ کر دیا. ادھر وہ گائے پر گرے، ادھر سے گولی آئی، وہیں ڈھیر ہو گئے. سمجھ نا، تو جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں یہ سب ہوا کرتا ہے. جب ایران آزاد ہوا بادشاہ کے چنگل سے تو ایران اور عراق میں کون سے تعلقات خراب تھے؟ لیکن بش نے کہا ہوش، اور وہ پھٹ پڑے ایران کے اوپر، اور یہ نہ سوچا کہ نہ یہ شیعوں کا دوست ہے نہ سنیوں کا دوست ہے، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے. شیعہ مر رہے ہیں تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، سنی مر رہے ہیں تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، اس کا تو اسلحہ جو کچرا پڑا ہوا تھا وہ نکل رہا ہے اور پیسہ آ رہا ہے اور تیل آ رہا ہے. رسول نے فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من جوح مرتین، مومن اتنا ذہین ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ تو بچھو اس کو ڈنگ مار سکتا ہے، دوبارہ ڈنگ نہیں مار پائے گا اس کو. مگر ایک مرتبہ ایران پر حملہ کرنے کے بعد دوبارہ اس نے کہا کویت کی طرف، چل بیٹھو کویت پر، کویت پر فان پڑے، کتنے بے گناہ مارے گئے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو چلے گئے دنیا سے، ہم ابھی تک، ہم یعنی سارے مسلمان اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. بس آج میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی، کیونکہ یہ باتیں عرض کرنا بہت ضروری ہیں. پاکستان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، ہماری کوئی پرابلم نہیں ہے ساری. ابھی دہلی میں جلسہ ہو رہا تھا، ایک سیمینار تھا، وہاں پر میں کہہ کے آیا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دو کیٹیگریز کے لوگ جب خراب ہوتے ہیں تو دنیا میں امن قائم نہیں ہوتا، ایک پالیٹیشین کرپٹ ہو جائیں، ایک ملا کرپٹ ہو جائیں. کچھ امریکنز ہی بیٹھے ہوئے تھے وہاں کے اوپر، کچھ امریکنز بیٹھے ہوئے تھے. میں تو میں نے ان کے سامنے کہا کہ ہمارے رسول فرمایا ہے کہ پالیٹیشینز کرپٹ ہو جائیں اور ملا کرپٹ ہو جائیں تو دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ ہمارے ملا کرپٹ ہو گئے، آپ کے پالیٹیشین کرپٹ ہو گئے. اب ملہ کون ہے؟ دیکھیے میں ہمیشہ کبھی غلط فہمی کے شکار نہ ہوں، میں کبھی علماء کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتا، میں تو ہمیشہ ملہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں. ملہ کون ہے؟ ملہ کون؟ ابھی جو اپنے کو ملہ کہے وہ ملہ ہے، قصہ ختم ہو گیا. جو اپنے کو ملہ کہے وہ ملہ ہے، میں اسی کو کہہ رہا ہوں، باقی میں تھوڑی کسی کو کہہ رہا ہوں. سلامات پر محمد والا. بس برادران عزیز، محرم کے مجلسوں میں میں مسائل زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن باتوں میں کچھ ایسی باتیں نکل آتی ہیں کہ وقت میرے قابو کے باہر ہو جاتا ہے. جیسے میں نے اس کیا کہ آج محرم کی دوسری تاریخ ہو چکی ہے، میں ان مجلسوں کے ذریعے سے تمام سنی بھائیوں سے جن کا تعلق کسی مسلک سے ہو، مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نوشتہ دیوار کو پڑھیں. ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. یہی ہمارے مجتہدین کا حکم ہے، یہی ہمارے مہاراج جی کا فتویٰ ہے. ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ہمارے ہاتھ کو جھٹکیے نہیں، ہمارے ہاتھ کو پکڑ لیجیے. ہم دیکھنے میں کم ہیں، تعداد میں کم ہیں، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ کافروں سے کیسے لڑا جاتا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ مشرکوں سے کیسے لڑا جاتا ہے، ہم کو آپ سے زیادہ معلوم ہے کہ یہودیوں کو شکست کیسے دی جاتی ہے، ہم کو آپ سے زیادہ پتا ہے کہ عیسائیوں کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے. اس لیے آپ ہمارے ساتھ ہوں تو آپ کی قوت ہی بڑھے گی، ہماری قوت ہی بڑھے گی. یہ دربار سیدہ ہے، یہاں آئیے، آ کر دیکھیے. ہم کسی کی دلاداری نہیں کرتے، ہم کسی کا دل نہیں توڑتے، ہم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. آج محرم کی دوسری تاریخ ہو گئی، کربلا میں حسین پہنچ چکے ہیں، اور چار محرم سے لشکروں پر لشکر آنا شروع ہو گئے. کبھی شمر آ رہا ہے 4,000 کے لشکر کے ساتھ، کبھی پسر سعد آ رہا ہے 8,000 کے لشکر کے ساتھ، اور یہاں تک کہ کربلا کا میدان لشکر کی کثرت سے چھلکنے لگا. تو زینب نے فضا سے کہا کہ میرے بھائی کو بلاؤ. جب حسین آئے کہا بھائی اب تو کربلا کے میدان میں کوئی جگہ نہیں رہ گئی، جو آ رہا ہے وہ آپ کے خون کا پیاسا ہے، جو آ رہا ہے وہ آپ کا دشمن ہے. کیا فاطمہ کے لال کا کوئی بھی چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا فاطمہ کے لال کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ حسین بیٹھ گئے اور اپنے بچپن کے دوست حضرت حبیب نے مظاہر کے لیے خط لکھنا شروع کیا. لکھتے ہیں کہ حبیب تمہارے بچپنے کے دوست ہو، فاطمہ کے لال پر بڑا وقت پڑ گیا ہے، اسلام خطرے میں ہے، ہم چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، ہماری نصرت میں کمی نہ کرو. یہ خط امام نے لکھ کر ایک نامبر کو دیا اور کہا کہ اس کو لے کر کوفے میں حبیب کے پاس چلا جا. خط لے کر وہ جانے والا تھا کہ زینب نے کہا کہ اسلام ابر کو روکیے، خط کو واپس آؤں. خط واپس آیا، کہا کہ ایک سطر میری طرف سے لکھ دیجیے. حسین نے تمہاری طرف سے کیا لکھ دیجیے؟ کہا کہ یہ لکھ دیجیے کہ زینب یہ کہہ رہی ہے کہ العجل العجل قبل وحی العجل، اے حبیب اگر آنا ہے تو جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت تم سے پہلے پہنچ جائے. یہ خط کوفے پہنچا. سارے حالات آپ کے پیش نظر ہیں، کھانا کھا رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ کسی نے دروازے کی کنڈی ہلائی، پوچھا کون کا آنا؟ برید الحسین، میں حسین کا قاصد. گھبرا کے اٹھے، آ کر کہا حسین کا قاصد. حسین کا نامہ لیا، سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، پڑھا. حالات اتنے خراب تھے کہ شوہر کو بیوی پر اور بیوی کو شوہر پر اعتبار نہیں تھا. بڑا دو منٹ میں ختم ہو رہی ہے. حسین آئے، پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط. کہا کیا لکھا ہے؟ جو لکھا تھا اس کا مضمون بتایا. کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، مجھ سے کیا تعلق؟ امتحان لینے کے لیے. بس سننا تھا کہ ایک مرتبہ زوجہ کھڑی ہو گئی، اس نے چادر اتاری، چادر اتار کر حبیب کے سر پر ڈال دی. کہا لو یہ چادر اوڑھ کر تم بیٹھو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ فرزند رسول تمہیں مدد کے لیے پکارے؟ کہا کہ مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، کوفے کی فضا بڑی معصوم ہے، میں حسین کو تنہا چھوڑ دوں گا. بس زرداروں درمیان کی باتیں ہنس کر رہا ہوں. کربلا کے میدان میں پہنچ گئے حبیب، مجلس ختم ہو گئی. کربلا کے میدان میں حبیب آ گئے. جیسے ہی حبیب کا گھوڑا آتا ہوا دکھائی دیا، حسین نے کہا ہمارا ایک ناصر آ رہا ہے، ہمارے بچپن کا ایک دوست آ رہا ہے. حسین کے ساتھیوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب اللہ اکبر کی آوازیں خیمے کے اندر پہنچیں تو فضا نے کہا جا دیکھ، زینب نے کہا فضا سے کہ جا دیکھ فضا یہ کیوں نہ رہے تکبیر بلند ہو رہے ہیں. فضا آئی اور آنے کے بعد حال معلوم کر گئی، کہا کہ شہزادی مبارک ہو، آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے آپ کے بھائی کی مدد کرنے کے لیے. زینب نے کہا کہ فضا واپس جا اور جانے کے بعد حبیب کو ہمارا سلام کہہ دے. عزمداروں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے کربلا کے واقعے میں شہزادی زینب نے سوائے حبیب کے اور کسی کو اپنا سلام نہیں کہلوایا. بس جیسے ہی فضا نے آ کر یہ کہا کہ شہزادی کائنات کی تمہیں سلام کہہ رہی ہے، ویسے ہی ایک مرتبہ حبیب زمین کے اوپر بیٹھ گئے، کھا کے کربلا اٹھا کر سر پر ڈالنا شروع کر دی. ارے اہل بیت رسول پر یہ وقت آ گیا ہے کہ شہزادیاں کنیزوں کو سلام کہہ رہی ہیں. بس دارو مجلس ختم ہو گئی، یہ زینب نے سلام کیا حبیب کو اور حبیب پر اس کا ری ایکشن رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے کھا کے کربلا اٹھا اٹھا کر سر پر ڈالنا شروع کی. جب حسین رخصت آخر کے بعد سید سجاد سے مل کر جا رہے تھے تو کہنے لگے سید سجاد جب مدینے واپس جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا. اور کہنا کہ دوستوں شرط محبت یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا.